سے پہلے جو ہم ٹاپک پڑھ چکے ہیں وہ جہنمیوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ہمارے سامنے ذکر فرماتا ہے، اور جہاں پر بھی قرآن پاک میں جہنم والوں کی بات آتی ہے تو لازمی اس کے بعد جنت والوں کی بھی بات آتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آپ جنتیوں کے احوال۔
ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ایسی جگہ پہ ہوں گی جس کا جو بالکل اس سے اپوزٹ، بالکل اس سے الگ جگہ ہے۔ اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں تیار کر دی، یعنی باغات ہیں اور چشمے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ انسان جب بھی کوئی بھی، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کریں کوئی بیوٹیفل سینری، بہت خوبصورت سینری، تو یقیناً اس میں دو چیزیں ضرور ہوں گی، ایک گرینری اور ایک پانی، کہیں آبشارے ہیں، کوئی چشمے ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی اس طرح، اور گرینری۔ اس کے بغیر تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی خوبصورت سین ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی جنت کی ہمارے لیے، جیسے ہماری طبیعت ہے، جیسے ہمارے شوق ہیں، اسی طرح کی چیز جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائی۔ مگر اس کی قیمت کیا ہے؟ تقوی، تقوی، یعنی انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ دنیا میں جو شہوات ہیں، جو اٹریکشن ایسی ہیں جو اس کے دین کو نقصان دینے والے، ان سے بچے، اور اللہ کی خاطر بچے گناہوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھ کو کچھ وصیت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، کسی بھلائی کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھلائی کو، یعنی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، چاہے وہ کتنی چھوٹی نیکی ہو، اس کو نہ یہ نہ سمجھنا اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اگرچہ پانی طلب کرنے والے کے لیے، یعنی کوئی تم سے پانی مانگے، اس کے لیے اپنے ڈول سے اس کے برتن میں پانی ڈال دینا ہو، یعنی کتنی چھوٹی سی آپ سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اور کیا، یا کیا کہ لوگوں کے ساتھ خوش ہو کے بات کرو، اپنے بھائی کے ساتھ خوش ہو کر بات کرو، یعنی اس کو ہم حقیر سی نیکی سمجھتے ہیں۔ مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کسی بھلائی کو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، نیکی ہوتی بڑی ہے، ہر نیکی بڑی ہے۔ شیطان کہہ دیتا ہے کہ نہیں، یہ تو اس سے کیا فرق پڑے گا، کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز زمین سے اٹھا کے دے دی نا، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ امام احمد نے روایت کیا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، فرمایا مجھے نصیحت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب تم کسی مجلس میں ہو اور مجلس سے اٹھ کے جاؤ، اور جب تم انہیں کسی ایسی بات کا کہتے ہوئے سنو جو تمہیں ناپسند ہو، تو اس مجلس سے منہ موڑ لو، یعنی جس مجلس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والی بات نہ ہو، جہاں اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ہو رہی ہیں، وہاں سے اٹھ جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ عام طور پہ ہماری تو مجلسیں ہی اس بات پہ ہوتی ہیں کہ اللہ کی کوئی بات ہی نہ ہو وہاں پہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ڈر نہ ہو وہاں سے پھر اٹھ جاؤ۔ اور ایک اتنی پیاری دعا بھی ہمیں سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم آتی نفسی تقویٰ، ہے اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے، وزکیہا، اللہ اس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، اللہ تو ہی ہے جو پاک کرنے والا نفس کو، انت ولیہا و مولاہا، اللہ تو اس کا ولی ہے، تو اس کا دوست ہے اور اس کا کارساز ہے، اس کا کام بنانے والا ولی اور مولا تو ہی ہے اس کا، اللہ تو اس کو پاک کر دے۔ اسی طرح سفر کی دعاؤں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ تقویٰ مانگ رہے ہیں۔ اور ایک دعا ہے، اللہ میں آپ سے تقویٰ والی زندگی اور نیک موت اور رسوائی سے خالی ہو کر پلٹنے کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے کہ اللہ تقویٰ والی زندگی دے دے مجھے، اللہ نیک موت دینا، اللہ رسوائی سے خالی ہو کر پلٹنا دینا۔ تو متقی ہونا یہ شرط ہے جنت کے لیے، متقی ہوں گے جو باغوں میں ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والی من خوف مقام ربی جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہش نفس کو قابو پہ رکھا, اس کو روکے رکھا اللہ کی خاطر, اس کے لیے جنت ٹھکانا ہوگی. تو جو اپنی زندگی میں خوف خدا رکھے, اس خوف کی وجہ سے خواہشوں کا جو گھوڑا ہے نا, منہ زور گھوڑا, اس کو اس کی لگامیں تھام کے رکھے, وہ ہے متقی. جو اجتناب کرے, جو بچے گناہوں سے, کبھی اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً پلٹے اللہ کی طرف, توبہ کریں, تو ایسے لوگ ہوں گے جنتوں کے حقدار. تو خوف خدا ضروری ہے, خوف خدا کے بغیر جنت نہیں مل سکتی, تقویٰ ضروری ہے. اور خوف خدا یہ نہیں ہے کہ انسان بس ایسے کام پہ ہائے میں بڑی گناہ گار ہوں, نہیں, وہ خوف خدا وہ جو انسان کو گناہ سے دور کرتے, گناہ کرتے بھی انسان ڈرے, اور جن سے جنہوں نے خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا بھی لیکن پھر بھی ان سے کچھ گناہ ہو گئے اور انہوں نے توبہ کر لی, تو ان کو پھر اپنی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں, ہم نے پڑھا تھا, یہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, انہوں نے کچھ نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں سے ملایا, یعنی نیک بھی کیے اور برائیاں بھی کی. 102 نمبر آیت ہے. ان قریب اللہ کی ان کی توبہ قبول کرے گا. عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. اللہ غفور رحیم. اور جو نیک کام کرتے ہیں لیکن گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, بغیر توبہ کے مر گئے ہیں, بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو اب اللہ کے اوپر ہے کہ ان کا وہ اللہ ان کا کیا فیصلہ کرتا ہے. یہ ہمارا نہ اس کی ہمیں جرات ہونی چاہیے, نہ ہم نے کچھ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو. اللہ چاہے تو جس کو بھی معاف کر دے, اللہ چاہے تو جس کو پکڑ لے, یہ اس کے اوپر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان تجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات. تم نے کیا یہ سمجھ لیا کہ جن لوگوں نے گناہ کیے ہم ان کو ایمان لا کے نیک عمل کرنے والوں کے برابر کر دیں گے, ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ کتنا برا فیصلہ کرتے ہو تم, برابر نہیں ہو سکتے. تو جو گناہوں میں پڑ کے زندگی گزارا ہے, جو ایمان لا کے نیک عمل کر رہا ہے اور اس کی کوشش کیا جا رہا ہے, اللہ برابر نہیں کر دے گا. یہ غلط فہمی سے اس سے نکلا. تو وہ مالک الملک کیا, وہ چاہے کسی پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ کسی کی ساری عمر کے گناہ معاف کر دے, اور چاہے ایک بلی کو بھوکا رکھنے پہ کسی کو جہنم میں ڈال دے, اس کی مرضی ہے, ہم نہیں کچھ بول سکتے اس میں. تو ایسے لوگوں کے لیے جو متقی ہیں, ان کے لیے ہیں یہ باغ بھی اور ان کے لیے یہ چشمے بھی, کہ وہ وہاں پہ اور کیسی وہاں پہ نہریں ہوں گی. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا, اس میں پانی کی نہریں ہیں جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی ہے, پانی بھی نہ سڑے گا نہ اس کو خراب ہوگا, اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا, اور ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین, داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ, امن سے رہنے والے. یعنی اب دیکھیں, پہلے کہا گیا متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اگلی آیت میں کیا آتا, ان سے کہا جائے گا کہ تم کے داخل کہ وہ داخل ہو جائیں اس میں جنت میں سلامتی کے ساتھ, ان سے کہا جائے گا. لیکن ایک دم خطاب فعل امر آ گیا, ایک دم خطاب جیسے سیکنڈ پرسن کو, جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادخلوا داخل ہو جاؤ, انسان ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے, مجھے کہا جا رہا ہے داخل ہو جاؤ, جیسے آپ کہیں گے چلو داخل ہو, چلو انٹر ہو یہاں پہ, تو انسان ایک دم سوچتا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے, داخل ہو جاؤ, کیا میں بھی متقی ہو سکتی ہوں, کیا میں بھی ان میں سے ہو سکتی ہوں جس کو یہ کہا جائے. ہاں, متقی کوئی وہ نہیں ہے جو کوئی جس کے سر پہ سینگ ہے, متقی بھی ایک انسان ہی ہے, وہ کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہے, تم بھی ہو سکتے ہو متقی. اب یہاں پہ کیا ہے, دروازے پہ جنت کے کھڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے داخل ہو جاؤ اس میں, کتنی پیارا مقام ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے ان میں شامل فرمانا, کہ ان کو کہا جا رہا ہے اب تم بس سارے سٹیجز سے گزر کے آ گئے, اب سلامتی کے ساتھ امن سے رہنے والے. اب کیا ہے کہ دیکھو کتنے مرحلے پیچھے پار کر کے آئے, پہلے زندگی میں کتنی انسان کی مشقتیں ہی مشقتیں ہیں, پھر موت کی مشقت, پھر حشر کی مشکلیں کتنی ہیں, پھر اس کے بعد جو میزان ہے وہ کتنا مشکل مرحلہ آئے گا, ہاتھوں میں جب اعمال نامے دیے جائیں گے وہ کتنا مشکل مرحلہ ہے, پل صراط کتنا مشکل مرحلہ ہے, اتنے مشکل مرحلوں سے گزر کے اب سبحان اللہ اب کھڑے ہوئے ہیں جنت کے آگے, اس کے گیٹ پہ کھڑے ہیں, کہا جا رہا ہے ادخلوها, داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں, ان باغوں میں چلے جاؤ سلامتی کے ساتھ. اب سلامتی سلامتی کس چیز سے سلامتی ہے اب, یعنی دوزخ سے سلامتی ہے, اب تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے کبھی, اب حفاظت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ, اور کس چیز سے سلامتی ہے, ہر آفت سے سلامتی ہے, ہر آفت, ہر غم, ہر خوف, ہر عذاب, ہر مصیبت سب سے سلامتی ہے, ہر فکر سے, ہر پریشانی سے سلامتی. اللہ اکبر, دیکھیں دنیا میں یہ ایسی سلامتی کہیں مل نہیں سکتی. دنیا میں اگر مثلا کوئی بیمار ہے وہ تو غم میں ہے ہی ہے, اور جو ٹھیک ہے نا, جو صحت والا ہے وہ خوف میں ہے کہ مجھے کہیں بیماری نہ لگ جائے, اس کو ایک غم اس کو لگا ہوا ہے تو اس کو بھی ایک مشکل لگی ہوئی ہے. ایک ہے جو مثال کے طور پہ جس کا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے وہ تو غم میں, اور جس کا زندہ ہے وہ بھی خوف میں ہے کہ میرا بھی چلا جائے گا. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو غم میں ہے ہی ہے, جس کے پاس ہے وہ بھی خوف میں ہے کہ میرے سے چھن جائے گا. تو یہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں جو خوف اور غم سے آزاد ہو, صرف وہ جگہ ایسی ہے جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ وہاں پہ نہ کسی خوف میں ہوں گے نہ کوئی غم ہوگا, اور امن سے رہنے والے, بالکل پیس. حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ اتنا پیارا ان کا نقشہ کھینچتے, ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, آپ لوگ اس آیت کو جا کے پڑھ لیجئے گا, 73 نمبر آیت میں منظر کشی کی گئی ہے کہ کیسے پورا کا پورا گروہ ہے اور سلامتی کی دعائیں ہیں, مبارک بادوں کی دعائیں ہیں, چلو جی آپ انٹر ہو جنت کے اندر بے خوفی کے ساتھ, اللہ کا کوئی عذاب نہیں آ پائے گا, موت سے بھی بے خوف ہو جاؤ, ہر بیماری سے بے خوف ہو جاؤ, ہر مصیبت سے بے خوف ہو جاؤ, امن ہی امن ہے, امن ہی امن. دیکھیں دنیا میں آپ کو کچھ بھی مل جائے, لیکن کتنی بادشاہت مل جائے پھر بھی خوف رہتا ہے, خوف رہتا ہے نا کہ بس مل بھی گئی ہے تو تب بھی خوف ہے, کسی کو کیسے آپ خوف سے چھٹکارا پا سکتے. چلو کسی دشمن کا یا کسی اور مصیبت کا خوف نہیں ہو, موت کا ہی خوف رہتا ہے, اب مر جائیں گے, آئے بیماری نہ آ جائے, آئے ایسے نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, چھن نہ جائے میرے سے, تو یہاں پہ کیسے ہم من سے رہ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی لیے صحابہ کو تلقین فرمائی, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اپنے اوپر لازم کر لو, اللہ کا تقوی, یہ تقوی والے ہی جا سکتے ہیں وہاں. اللہ اکبر. اور ایک اور, ہاں, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور ہم کھینچ کے نکال لیں گے ان کے سینوں میں سے جو کوئی غل ہوگا, غل میں نے کیا بتایا, کیا ہوتا ہے, کینہ, کدورت, کوئی عداوت, اور وہ ہو جائیں گے بھائی بھائی, علی سرور متقابلین, تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی دنیا میں اگر دو لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی, یعنی ایسے تھے کہ دونوں ہی نیک تھے, اب دیکھیں حضرت علی کی جنگ ہوئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل, اور اسی طرح اور حضرت معاویہ کے ساتھ. اب دیکھیں اس کے اندر ایک طرف بھی صحابی رسول ہیں, دوسری طرف بھی اللہ کے رسول کے پیارے ہیں, تو انسان سوچتا ہے کہ کیوں ایسے ہوا. غل آنا ایک چیز ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان آ جایا کرتی ہے, اور اس کے اندر قیامت کے دن جب جنت میں لوگوں کو انٹری دینے دی جانے والی ہوگی, اس سے پہلے پہلے یہ غل نکال دیا جائے. یعنی نیک دونوں ہی ہیں, لیکن دل میں کوئی بات آ گئی, کچھ ایسا ہو گیا, دنیا میں کوئی رنجش ہو گئی, کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی, کسی کو کچھ کہہ دیا تھا, اس کے دل سے وہ بات نہیں جاتی, تو طبیعتیں بعض دفعہ نہیں ملتی, دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن طبیعت نہیں ملتی, گیٹ الانگ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ, بس ایک دوسرے کو جب بھی ملتے ہیں فرکشن سی رہتی ہے, حالانکہ دونوں اچھے ہیں. تو یہ اب غل جو ہے نا, یہ چمٹ جاتا ہے دل کے ساتھ. اسی لیے آپ ورڈ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, وَنَزَعْنَا, نزع کیا ہوتا ہے, نزع کا عالم ہم کہتے ہیں نا, تو اس میں کیا ہوتا ہے, روح کھینچ لی جاتی ہے اس جسم سے, ٹھیک ہے, تو نزعنا کا اصل مطلب کیا کہ کھینچ لیں گے, ہم کھینچیں گے, کیونکہ یہ تمہارے دل میں چمٹ گیا نا, یہ جونک کی طرح لیچ کی طرح چمٹ گیا, یہ نکلتا نہیں ہے, خود تو کوشش سے نکلا نہیں, اب وہاں پہنچ گئے, اب دونوں ہی جنتی ہیں, لیکن غل ساتھ تھا, تو اللہ تعالیٰ اس غل کو خود نکال کے کھینچ لے گا, یعنی خود کھینچ کے نکال لے گا, اور بھائی بھائی بن جائیں گے آپ. اس لیے کہ آپ خود سوچیں, آپ جنت میں چلے بھی گئے, اب فلاں وہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, فلاں کے ساتھ میری بڑی دنیا میں بہت زیادہ اس کے ساتھ بس ایسے رہتی تھی کہ کولڈ وار ٹائپ, اور سکینہ رہتا تھا دل میں, میں اس کے ساتھ کبھی بھی میری بنی نہیں ہے. اب کیا ہوگا, بعض لوگ تو اپنے شوہروں کے بارے میں ایسے کہتے ہیں, بعض شوہر اپنی بیویوں کے بارے میں ایسے کہتے ہیں, کہتے ہیں ایسے جنت کا کیا فائدہ, وہاں پہ بھی یہی ملنی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ جنت کیونکہ ایک سلامتی کی جگہ ہے نا, وہاں پہ کوئی اس طرح کی لڑائی جھگڑا شور شرابا یہ تو ہے ہی نہیں, اور اگر ان چیزوں کو لے کر وہاں پہ پہنچ گئے تو پھر وہ تو جنت کیا پیسفل جگہ رہے گی. تو اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے پانی کے دو چشمے پیش کیے جائیں گے, پہلے چشمے سے تو وہ پانی پئیں گے, اس سے دلوں میں سے جتنی رنجشیں آئیں جو کبھی دنیا میں پیش آئیں, اب کئی لوگوں کے ساتھ آئیں ہم تو بھول بھی گئے ہوئے, دل میں آج تک رنجش ہے, وہ کبھی سامنے آ جائیں پھر یاد آ جائے گی, تو اب طبیعت پہ اس کا اثر آخر تک موجود رہا, جب تک دنیا سے چلے نہیں گئے وہ طبیعت میں تھی بس اس سے رنجش, وہ سب دھل جائے گی اور سب کے دلوں میں باہمی الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی, کیونکہ یہ جو رنجشیں یہ بھی ایک تکلیف ہے نا, یہ بھی ایک عذاب ہی ہے, اور جنت میں تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. اسی لیے حدیث میں یہ آیا نا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ کسی مسلمان سے ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, یعنی اس سے مراد وہ کینہ اور بغض ہے جو دنیاوی غرض کی وجہ سے ہو, اپنے قصد سے ہو, اپنے اختیار سے ہو, اس کی وجہ سے یہ شخص اس کے در پہ رہے کہ جب موقع ملے اس کو نیچے کر رہا ہے, جب موقع ملے اور اس کو پالتا رہا ہے پالتا رہا ہے, تو وہ پھر جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن ایک ذیل ہوتا ہے کہ جیسے حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں کا غبار جنت میں داخلے کے وقت دور کر دی جائے گا. وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ جو کوئی اپنی ذاتیات کی وجہ سے کچھ, وہ کوئی چیز کو دین کے لیے صحیح سمجھ رہے تھے تو اس کی وجہ سے کر رہے تھے, دوسرا بھی دین کے لیے صحیح سمجھتا تھا تو اس کی وجہ سے کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. لیکن یہ جو لوگ کینہ رکھ کے جنت میں نہیں جا سکتے وہ لوگ ہیں کینہ رکھتے ہیں پھر پالتے ہیں پالتے ہیں, اور شیطان بہت اچھی طرح پلواتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے, اور دل میں سمجھ لیں اپنی گندگی کی تہ وومٹ کرتا ہے ہمارے دلوں میں, اور یہ بیماری دن بدن بڑھتی جاتی ہے, پھر بدگمانی آتی ہے پہلے, پھر اس کے بعد کینہ, پھر بغض, پھر کینہ, پھر انسان برا ہی سوچتا رہتا ہے پھر دوسرے کے بارے میں, اور پھر چونکہ جب آپ اس کو پالتے رہیں گے تو پھر تو نکلے ہی نہیں, کبھی ایفرٹ ہی نہیں کی اس کو نکالنے, وہ لوگ ان میں شامل نہیں ہیں. تو یہ سوچ کے غل نہ پالتے رہنا کہ وہ تو اس دن نکال ہی لیا جائے گا. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ ان کے لیے غل نہ رکھ جو ایمان لائے, تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ انسان دعا کرے اللہ میرا دل گندا نہ ہو. دل گندا ہوگا ظاہر ہے اس میں غل ہوگا, تو پھر زبان بھی گندی ہوگی, پھر کان بھی گندے ہوں گے, پھر انسان وہی چیز بولتا بھی ہے وہی دیکھتا بھی ہے, اس کو ہر ایک چیز نیگیٹو ہی پھر نظر آتی ہے دوسرے کی, زندگی گندی ہو جاتی ہے. تو یہ پال کے کیا کرنا, اللہ اکبر. تو وہاں پہ پھر ان کے اب دل بھی ختم ہو گئے, اب وہ وہاں پہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے آمنے سامنے, یعنی کوئی جب انسان دوسرے سے پیٹ پھیر کے بیٹھتا ہے تو وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی ناراضگی ہے, اور آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ محبت کی علامت ہے, یعنی ایک دوسرے سے مل جل کے بیٹھیں گے. اب سوچیں کہ دل سے سب کچھ نکل گیا, کوئی گندگی ہے ہی نہیں کسی کے بھی بارے میں, اور محبت اتنی زیادہ بھر گئی اندر, اب چاہے وہ میاں بیوی ہیں, چاہے دوست ہیں, چاہے بہن بھائی ہیں, کوئی بھی رشتوں کے درمیان میں خاص طور پہ غل آ جاتی ہے, وہ سب بھائی بھائی بن جائیں گے. देख लें फिर जन्नत में ना तो किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे, ना कोई पार्लर की जरूरत है वहाँ पे। हुसन होगा तो हमेशा रहेगा, हुसन को भी सलामती है, सेहत को भी सलामती है, ना कोई पुलिस है वहाँ पे, क्योंकि कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, कोई चोरी डाका ही नहीं। तो सारे लोग तो बिल्कुल यानी कोई कोई ऐसी जगह है ही नहीं, है ना, कि जन्नत में क्या चीज नहीं होगी तो ये बताएं कि अस्पताल नहीं होगा, पुलिस नहीं होगी, कोई पार्लर नहीं होगा, कोई और ऐसी जगह जो कि तकलीफ की इंसान को है दुनिया में, वो कोई भी नहीं होगी। ला या मस्सुहुम फीहा नसबुन, इसीलिए कहा गया कोई तकलीफ छुएगी नहीं वहां पे, कोई एग्जॉशन नहीं होगी, कोई थकावट नहीं होगी। अब दुनिया में हम देखें कोई पार्टी भी रख लेते हैं तो कहीं पार्टी पे खुद रखते हैं तो तब तो थकते ही हैं, लेकिन जब हम किसी पार्टी पे चले जाते हैं, कोई दावत हमें दे तो हम जाते हैं, और वापसी पे कितने थके होते हैं, हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया होता, बैठ के बस बातें ही की होती, कितने थक जाते हैं। तो ये दुनिया है ना, इसमें नसब भी है, इसमें थकावट भी है, तकलीफ है। कहीं पिकनिक पे ही चले जाएं, इतना एंजॉय करेंगे, उसके बाद कहेंगे हाय बड़े थक गए। तो ये दुनिया की चीज है, वहां पे थकावट नहीं। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, और नहीं इसमें से निकाले जाने वाले, कभी कोई नहीं निकालेगा। इंसान ऐसी जगह पे चला जाए तो सबसे पहला धड़का तो यही लगा रहेगा कि हाय अब यहां से कोई निकाल ही ना दे, हाय यहां से कोई डिपोर्ट ना कर दे, अब कोई ये ना हो कि ये सब चीजें छिन जाए। किसी को बड़े से बड़ी बादशाह आदमी मिल जाए ना, हर वक्त उसको यही खतरा रहता है, हाय हाय पता नहीं अब कहीं मेरे से छिन ना जाए, कहीं कोई चुरा ना ले, कहीं कोई ले ना जाए, जिसने मुझे दिए कहीं नाराज होके भी मुझे यहाँ से ना निकाल दे। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, वो दायमी है, वो कभी कम नहीं होने वाली, उससे किसी को निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ये हमारा रेस है जो कभी खत्म नहीं होगा, सूरह सवाद में फरमाया। तो जब चीजें भी नहीं खत्म होनी, ना वहां से निकाला जाना, तो अमन ही अमन है। इसीलिए कुछ लोग, अल्लाह अकबर, मेरे कुछ प्यारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तो फिर बोर ही हो जाएंगे यहाँ पे दुनिया में, तो हमें फिर भी कोई चीज काम होता है, ये होता है, तो वहां पे जब ना कोई काम है ना कुछ है तो फिर हम क्या करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ला यबगून अनहा हिवला, यानी वो लोग वहां से पलट के आने की कभी ख्वाहिश नहीं करेंगे। तो यही काफी जवाब है मेरे ख्याल उनके लिए कि जिस जगह से कभी पलटने का दिल ही ना चाहे, सोचे वहां पे बोरियत तो नहीं होगी ना, और बोरियत तो इंसान कहेगा कि नहीं चलो यहां से, वहां पे कभी बोरियत है ही नहीं। नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, अल्लाह ताला ने ये दोनों तरह के लोगों का बता के, एक जहन्नमियों का भी बता दिया और जन्नतियों का भी बता दिया, और फिर फरमाया मेरे बंदों से कह दो, यानी जो मुत्तकी नहीं है, जो अभी इस तरफ मेरी तरफ नहीं आते, उनसे उनको भी फरमाया वो मेरे बंदे हैं। अब ये पांचवा हिस्सा शुरू हो गया सूरह हिज्र का, मैंने आपको बताया था ना पांच हिस्से से कर ले, तो जो जो अगला हिस्सा यानी चौथा हिस्सा तकरीबन कह सकते हैं, पांचवा तो नहीं, पांच तो पूरे टोटल हो गए, तो यहाँ से अगला हिस्सा शुरू होता है कि मेरे बंदों से कह दे है नबी, उनको खबर दे दे, क्या खबर दे, गफूर रहीम, कि बेशक मैं तो बहुत माफ करने वाला हूँ, बहुत बख्शने वाला हूँ। अगर कोई अभी तक मुत्तकी नहीं बना तो वो बन जाए, अपनी जिंदगी में जो कुछ हो चुका है उस पर माफी मांग ले, मेरी तरफ पलट आए, ये भी मेरे ही बंदे हैं, ये भी मेरे ही बंदे हैं। और फरमाया हुआ अन्न आदा भी हुआ लहदा बोला ली, नबी ये भी बता दें कि मेरा अजाब भी पड़ा ही दर्दनाक है, कहीं ये ना हो कि वो गफूर रहीम सुन के और उसके बाद इतने दलेर हो जाएं, इतने शेर हो जाएं गुनाहों के ऊपर कि अब तो हमें कोई डर ही नहीं है, वो तो गफूर रहीम है, बस हम जो मर्जी करते रहें, जैसे कि आज हम हुए में। तो उनको ये भी बता देना कि मेरे रब का अजाब भी बहुत दर्दनाक है। तो रहमत की पहले मफरत की उम्मीद दिलाई, देखो पहले फरमाया गफूर रहीम, फिर फरमाया कि मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है। तो एक जगह पे आता है बुखारी और मुस्लिम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन अल्लाह ताला ने रहमत को पैदा किया था ना, तो 100 रहमतें पैदा की थी, اور ان میں سے 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی, اور تمام مخلوق کے پاس جتنی مخلوق ہے اس کے پاس صرف ایک رحمت بھیجی. اگر کافر یہ بات جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہو, اور اگر مومن یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ جہنم سے بے خوف نہ ہوتا. یہ اتنی رحمت اس رب کی, یہ بات ہمیں اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو وہ رب کیسا ہے, وہ کتنا رحیم ہے, وہ کتنا غفور ہے, وہ تمہیں بلاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا جو پچھلا ہو چکا ہے, آج میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. وہ چاہتا ہے ہر کوئی اس کی رحمت میں سے حصہ پا لے, وہ چاہتا ہے بندے راہ راست پہ آ جائیں. فرمایا جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا اجر دوں گا اور اس سے بھی زیادہ دوں گا, اور جو مجھ سے ایک بالشت کے برابر قریب ہوگا نہ اسے ایک ہاتھ کے برابر قریب ہوگا, اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا نہ اسے دو ہاتھ قریب ہوں گا, جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا. یہ مسلم کی روایت ہے کہ کتنا غفور رحیم رب ہے, اس سے آپ اندازہ لگا کہ یعنی متقیوں کا تو بتا ہی دیا ان کے لیے تو یہ ہے, اور اگر تم نہیں بھی متقی ہو تو اب آ جاؤ پلٹ آؤ رب کی طرف, تم بھی عبادی ہو میرے ہی تو ہو تم بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو پتا چل جائے نا کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی جنت کی خواہش ہی نہیں رکھ سکے گا, اس کو وہ سوچے گا کہ مجھے جنت مل ہی نہیں سکتی. اور اگر کافر کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی جنت سے مایوس ہی نہیں ہوگا کبھی. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ کتنی رحمت ہے اس کی کہ قیامت کے دن شیطان کو بھی امید لگ جاتی گی کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی نکال لیا جائے, اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اور اتنے رحمتوں والے رب نے یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ کو یہ بتا دیں اللہ غفور رحیم ہے تم لوگ جو مرضی کرتے رہو, نہیں, مگر یہ ان کو بتاؤ کہ وہ رب کتنی رحمتوں والا ہے, تم ایسے رب کو چھوڑ کے دور بھاگتے ہو. یہ پوائنٹ ہے جو ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے. دل چاہتا ہے ساری دنیا کو یہ باتیں بتا دی جائیں کہ رب کی رحمتیں دیکھو اور تمہارے دیکھو رویے کیسے, تم کیسے بے وفا ہو, تم ایسے رب کو چھوڑتے ہو, تم ایسے رب سے دور بھاگتے ہو. پھر اس کے بعد وہ جو کریں وہ ان کی مرضی ہے, مگر پہچان کراؤ رب کی ان کو, سب چیزوں کو چھوڑ کے, نیل پالش نہ لگاؤ, حجاب لے لو, پرانا نہ کرو یہ, اور تم ان باتوں میں کیوں جاتے ہو, اور تم رب کی تو پہچان کراؤ لوگوں کو کہ وہ رب کون ہے, کیسا ہے, اس کی رحمت کیسی ہے. تم کیوں نہیں آتے ایسے رب کی طرف, کون ہوگا جو ایسے رب سے دور بھاگے گا, کون ہو سکتا ہے. امام ابن جریر نے اپنی سنت کے ساتھ ایک صحابی سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنو شیبہ سے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مسلمان بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں. فرمایا میں تمہیں ہنستے بھی کیوں دیکھ رہا ہوں, یعنی ادھر جہنم بھڑک رہی ہے, ادھر قیامت کا دن آنے لگا اتنا بڑا, تو یعنی تم ہنس رہے ہو بیٹھے ہوئے, اور چلے گئے. پھر دوبارہ الٹے پیر واپس آئے, فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے, انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب فرماتا ہے آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہیں, ان کو بتائیں کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں اور بے شک میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے, یہ میرے بندوں کو یہ بات بتائیں. آپ کیوں نہیں میرے بندوں کو یہ بات بتاتے. اللہ اکبر. اسی طرح قتادہ سے روایت ہے کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو یہ پتا چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کتنا گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو کوئی بندہ حرام سے بچے گا ہی نہیں, وہ کہے گا سارے حرام کر لو, وہ تو سب بھی معاف کر دینے اس نے. اور اگر اس کو پتا چل جائے کہ اللہ کا عذاب کتنا زیادہ ہے تو وہ غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے. تو دونوں چیزیں بہت زیادہ, لیکن اس کا جو اس کی جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ, اور اس نے اپنی رحمت کو اپنی غصے کے اوپر اپنے غضب کے اوپر غالب کیا. وہ ارحم الراحمین, فرمایا نا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں, سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنا والا ہوں, سوچیں کہ آپ کو کسی کا پتا ہو کہ کوئی بہت رحم کرنے والا ہے, بہت رحم کرنے والی کوئی عورت ہے, وہ بڑی ہی کائنڈ ہارٹیڈ, بڑی سافٹ ہارٹیڈ, بڑی سب کے ساتھ اچھی, کیا کبھی آپ کو اس کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگے گا؟ نہیں لگے گا. آپ کہیں گے وہ تو اتنی بہت ہی کائنڈ ہے, بہت ہی نائس ہے. تو رب جو ہے یہ تو اس انسان ہے, ان کے پاس تو اس ایک حصے کا بھی ذرا سا ذرہ آیا ہے. وہ رب جس کے پاس 99 حصے ہیں رحمت کے, آپ امیجن کر سکتے ہیں کوئی کہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہوگی. تو مگر ہاں سا تو اس کے عذابوں سے ڈرتے رہنا, ڈرتے رہنا اس کے عذابوں سے, بے خوف نہ ہو جانا. ہم بے خوف ہو جاتے ہیں جب پہلا حصہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے بس. نہیں, تم یہ بھی یاد رکھو کہ اگر وہ غفور رحیم ہے تو اس کے پاس سخت عذاب نہیں, ان سے ڈرنا. کیونکہ دیکھو ڈرنے والا جو ڈرتا رہے گا, غلطی تو انسان ہے تو اس سے تو ہو سکتی ہے, لیکن جو ڈرتا رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے باغات تیار کر رکھے. غلطی ہو جائے معافی مانگے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں, جس میں نہ کوئی شور ہے, نہ غل ہے, نہ تکلیف ہے, نہ مصیبت ہے, اور نہ کبھی جنتی وہاں سے نکالے جائیں گے. حدیث میں ان سے فرمایا جائے گا جنتی ہو تو ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ یہیں رہو گے, کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. اور پھر آگے وہ قصہ آتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے اور کچھ کچھ خبری ابراہیم علیہ السلام کے لیے لائے تھے اور کچھ بری خبر لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے لائے تھے. یہ قصہ فوراً کیوں آیا ان دو آیات کے بعد؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال بتا دی کہ وہ رب غفور رحیم ہے لیکن اس کا عذاب بھی دردناک ہے. یہ آگے قصہ اس کی مثال ہے. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے گھر ہے تو کتنی پیاری رحمت کی خوشخبری لے کر آئے, اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے کتنی بڑے عذاب کی خبر لے کر آئے. تو دونوں چیزیں اللہ کے پاس ہیں. لیکن دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ان عذابی, بے شک میرا عذاب ہوا العذاب الالیم, وہ دردناک عذاب ہے, مگر یہ نہیں فرمایا کہ وہ عذاب دینے والا ہے. اس کی کوئی صفت نہیں ہے عذاب دینا, جیسے غفور الغفور الرحیم الرحمن اس کی صفات ہیں, اسی طرح اس کے اسماء حسنہ میں کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ وہ عذاب دینے والا ہے. یاد رکھیں وہ معذب نہیں ہے کہ عذاب دینے والی ہے, اس کی صفت نہیں. ہاں میرے پاس عذاب بھی ہے جو بڑا دردناک ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے ہم ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے, اس کے بعد ہم لوط علیہ السلام کی قوم کا دیکھیں گے, پھر ہم یہ اصحاب الایکہ کا دیکھیں گے وہ کون تھے مختصراً, اور جو الحجر جو اس سورت کا نام ہے ہجر والے کون تھے وہ دیکھیں گے. یہ چار باتیں یا قصے یہاں پہ آ رہے ہیں. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, اور بتا دے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. کون تھے مہمان ابراہیم علیہ السلام کے؟ فرشتے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا, جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام. اب آپ اسے بار بار جب بھی یہ قصہ آتا ہے تو یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے آ کے سلام کیا تھا, یعنی فرشتے بھی گریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ سلام کے ساتھ. وہ ہیلو ہائی نہیں کرتے, ان کا بھی کلمہ سلام کا. وہ آداب نہیں کہتے جھک جھک کے. ہم نے تو اپنی سوفسٹیکیشن کے لیے بڑے, ہم سوفسٹیکیٹڈ جب زیادہ ہی ہو جائیں تو بڑے ہم بڑے شاہی قسم کا ہمارا طریقہ جب بن جائے تو پھر ہم کہیں گے آداب اور ذرا جھک کے. تو یہ طریقے اسلامی طریقے نہیں. اسلام ہمیں سلام سکھاتا ہے. سلامتی ایک دعا ہے, اور کتنی پیاری آپ دعا دوسرے کو دے رہے ہیں کہ تم سلامت رہو. اتنی پیاری دعا, تم سلامت رہو, تم پہ سلامتی ہو. اور پھر اگر آپ اور زیادہ کہنا چاہتے ہیں, اور تم پر اللہ کی رحمتیں, رحمت اللہ وبرکاتہ, اور تم پر تمہیں برکتیں بھی تم پر ہو, اس سے اچھی کیا دعا ہو سکتی؟ آپ نے دیکھتے ہی دوسرے کو دعا سے گریٹ کیا اور ہیلو ہائے نمستے اداب اور ان کے اندر کیا رکھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہمیں وہ چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، پسند آتی ہیں. اور سلام ہمیں شاید وہ کوئی لطیا نوسی چیز لگتی ہے کہ یہ کوئی پرانا سا بات ہے. اگر سلام کریں بھی گے بھی تو زندگی بھر سلام کرنا ہی نہیں سیکھتے کہ سلام کے اصل الفاظ صحیح طریقے سے ساتھ ادا کرنے کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی آ کے کہا سلام، حالانکہ میں ان کو وجلون، تو وہ بے شک بولے ابراہیم علیہ السلام کہ میں تم ہم تم سے ڈرنے والے. ہم کون؟ انا، ہم کون؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ، ان کے گھر میں آئے تھے نا، تو ہم تو آپ سے ڈر رہے ہیں. ڈر کیوں رہے تھے؟ اس لیے کیونکہ ایک تو وہ بے وقت آئے تھے، دوسرا نمبر ٹو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، اور اس زمانے میں کوئی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دشمنی کی غرض سے آیا. اور دیکھیں سبحان اللہ، ہم سب کتنی ایک افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سیولائزڈ ورلڈ میں رہتے ہیں اور پرانے زمانے تو پتہ نہیں کیسے تھے، اور وہ تو ان کو تو کچھ عقل اور سمجھ ہی نہیں تھی جیسے کہ ہمیں ہی سب آئے. لیکن آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی کوئی دشمن کسی ایک گھر آتا تھا نا، کوئی ڈاکے کی غرض سے، یا تو کھانا نہیں کھاتا تھا اس گھر کا. اور آج کے وقت میں کوئی ڈاکو آ جاتا ہے کسی کے گھر میں، اللہ معاف کرے سب کو محفوظ رکھے، تو پہلے کھانا وانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد لوٹتے. یہ نئے زمانے کے ڈاکو. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے ڈر رہے ہیں کیونکہ نہ تو یہ کھانا کھا رہے ہیں نہ کچھ ہے. اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ کبھی نہ ڈرتے، ورنہ تو انہوں نے سوچنا تھا یہ تو فرشتے ہیں. اس کا مطلب ان کو نہیں پتا چلتا پیغمبروں کو، یہ جو کہہ دینا ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیزوں کا پتا ہے، غیب کا علم ہے، جو علم اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے بس وہی علم ان کے پاس. خود سے وہ یعنی اپنی صلاحیت کے ساتھ اپنے اس سے کسی چیز کو جان لینا وہ نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ ہمیں دیکھیں ایک اور بات سمجھ آئی کہ اگر اپنے دل میں ایسا کوئی خوف آ جائے کسی سے، یعنی جیسے کوئی ڈاکو ہے یا کوئی شر پسند ہے یا جیسے کوئی چور ہے، کسی کو چیز کے ایسے سے دل میں خوف آ جائے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یعنی ایمان کے اگینسٹ نہیں ہے کہ تمہارا کیا ایمان ہے، تمہارا کوئی ایمان ہی نہیں ہے تو تم تو چور سے ہی ڈر گئی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں پیغمبر ہیں، ان کے دل میں بھی ڈر آیا، خوف آیا کہ یہ کسی برے ارادے سے لگتا ہے. تو یہ تو ہم ہر وقت کسی کو نہ دیکھ لیں گے اگر قرآن پڑھتے ہوئے، یا کوئی بےچاری یاد لیا ہوا تو اس کو ذرا، جس کو ہم ذرا تھوڑا نیک سمجھ لیں گے تو بس بات بات پہ تانے دیتے جائیں گے، تم اچھی قرآن والی ہو، تم تو اس چیز سے ڈر گئی، لو تم اچھی ایمان والی ہو، تمہارا تو کوئی بھروسہ نہیں، تم تو اچھی ہو. نہیں، یہ چیزیں دیکھیں یہ نیچرل بات ہے، انسان انسان ہی ہے. اب وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن جب ایسے کسی سوچا کہ کوئی دشمنی کی غرض سے آیا تو دل میں خوف پیدا ہوا. وہ آرٹیفیشل لوگ نہیں تھے، روبوٹس نہیں تھے. ہم تو سوچے پتہ نہیں ایمان والا ہونا کوئی روبوٹ ہے، نہ کبھی وہ ہنسے. بعض لوگ کہتے کوئی تھوڑے سے بھی مجلس کے اندر ہنسی مزاق ہو رہی کہتے اچھے قرآن پڑھنے والے ہو تم لوگ. بھائی قرآن پڑھنے والے کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتے کہ ان کے کوئی جذبات نہ ہو، کوئی ان کی بالکل آرٹیفیشل ہو. اسی لیے ہمیں بس وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو بس سفید شلوار قمیض پہن کے اور ہاتھ میں تصویر لے کے جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائیں، جب پلائیں تو پی لیں، کھلائیں تو کھا لیں، انہوں نے نہ کچھ بولنا نہ کچھ دیکھنا نہ کچھ ہے، بس وہ ہمیں لگتا ہے یہ بس اللہ والے ہیں. ہمارے دماغ میں نا ایک کانسیپٹ ہے بس. ایسی بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو تو فرمایا بھی کہ ہم تو آپ سے ڈرنے والے ہیں، ڈر رہے ہیں ہم آپ سے. قال انہوں نے کہا لا تخجل، آپ ہم سے نہ ڈرے، انا نبشیر کا بھی غلام علیم، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، ہم تو آپ کے پاس ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں. اور بیٹے کی خوشخبری ہونا ہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے بڑی عمر کے ہو گئے ہوئے تھے. ناٹ اونلی کہ بیٹے کی خوشخبری، ایک علیم بیٹے کی، علم والے بیٹے کی. ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کہہ دیا جائے یہ آپ کے ہاں جو اب بچہ پیدا ہوگا نا تو بیٹا ہوگا اور بہت بڑا اسکالر بنے گا، ہم اس کی خوشی کی انتہا سوچیں گے کیا ہوگی. تو یہاں پہ علم، بعض مفسرین کہتے ہیں علم سے مطلب یہ کہ یعنی اس کو نبوت بھی ملے گی. تو کتنی بڑی بشارت تھی.